وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. برادران اسلام، حضرت خطیب محترم کی موجودگی میں تو میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں آ جاؤں، میں نے اندازہ لگایا کہ شاید حضرت طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے یہاں تشریف نہیں لائیں گے، اس لیے میں نے اس کو منظور کر لیا تھا. اور آپ کے پاس بات کب شروع ہوتی ہے اس کا صحیح وقت مجھے معلوم نہیں تھا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بہت سے مضامین ہیں، لیکن اس میں ایک جملہ ہے، اس جملے سے متعلق تھوڑی سی بات آپ سے عرض کرنے کا ارادہ ہے. غالباً آپ کے پاس 1:15 بجے تک ہوتا ہے، 1:15 بجے ہے نا ٹائم، 1:20 ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں اس کو بیان فرمایا ہے. یہ اصل یہ خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، ان کے ضمن میں ہمیں یہ بات کہی گئی ہے. اللہ پاک کی ایک عادت ہے کہ گفت آیت در حدیث دیگراں، ہمیشہ دوسروں پہ ڈال کے ہم کو سناتے ہیں. ایک عادت ہے اللہ کی، اپنوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اپنے کو کوئی نصیحت کرنی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ بھی نصیحت ہوتی ہے اور انڈائریکٹ بھی ہوتی ہے. علماء یہ کہتے ہیں، بلاغت والے، اہل بلاغت، فصاحت والے، کہ انڈائریکٹ جو نصیحت ہوتی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. جیسے یہ مشہور ہے کہ جملے خبریہ سے جو بات بتائی جائے وہ حکم دینے سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے. ایک حکم ہوتا ہے ایسا کرو ایسا نہ کرو، اور ایک حکم ہوتا ہے کرنے کی شکل میں نہیں بلکہ اطلاع دینے کی شکل میں. اطلاع دینے میں جو حکم ہے اس میں خاص بات ہوتی ہے، تعلق کا اظہار ہوتا ہے اس میں. آپ اپنے بچے سے یہ کہیں کہ گروسری سامان دکان کا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ لاؤ. گھر کا جو سامان ہے کچن کا وہ ختم، غلہ ختم ہو گیا ہے وہ لے آؤ. اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ غلہ آنے کا ہے، بچے سے نہیں بول رہے ہیں آپ کہ لاؤ تم، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ غلہ آنے کا ہے. تو غلہ آنے کا ہے یہ تو اطلاع ہے ایک، اس میں زیادہ بڑا امر ہے، زیادہ بڑا حکم ہے اس میں. اس لیے کہ یہ غلہ آنے کا ہے اس بات کو بتا رہا ہے کہ مخاطب اتنا فہیم ہے، سمجھدار ہے، فرما بردار ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو آرڈر دینے کی، حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اظہار تعلق بھی ہے. اللہ پاک کے احکام بیشتر قرآن پاک میں اس امت مسلمہ کو واقعے کی شکل میں، اطلاعات کی شکل میں، جملے خبریہ سے باتیں زیادہ بتائی گئی ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی. ظاہر ہے کہ قرآن پاک ہمارے ہی لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ پچھلا ہے، پہلے ہو چکا ہے، اب یہ میں اور آپ ہی ہیں اس میں، لیکن مخاطب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی مقدر کر دیجئے. اللہ پاک نے کچھ شرطیں لگائیں کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دیتے ہیں، طے کر دیتے ہیں، لیکن اس کے یہ کنڈیشن ہے. اس میں اللہ پاک نے ایک بات یہ فرمائی کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ایسے لوگوں کو طے کرنے والا ہوں جو نبی رسول امی کی اتباع کریں گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی اس کا حکم تھا، چنانچہ ہر نبی کے ذمے یہ بات تھی کہ وہ خود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، جیسے سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنی امتوں کو ایمان لانے لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے، ان کا تعارف کر کے، ان پر ایمان کا اقرار لینا. یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں سے ہر زمانے میں کرتے رہے، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور انبیاء کے ذمے یہ بات تھی، نبیوں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا، اِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے فرمایا تھا کہ نبیوں سے میں یہ وعدہ لیا ہوں کہ تم اس رسول کی اقرار بھی کرو گے اور ان کی مدد بھی کرو گے. عجیب ہے جملہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ان کی مدد بھی کرو گے. حالانکہ سب رسولوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ وہ بعد میں آنے والے ہیں، لیکن مدد کا وعدہ پہلے سے لے لیا جاتا تھا اور سب مدد کا وعدہ کرتے تھے. حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں اپنے، اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں اپنے ہندوستان کے، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل شاگردوں میں سے ہیں، حدیث کی کئی کتابیں ان کی ہیں، ترجمان السنہ انہی کی ہے. مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا جو ہے آخر زمانے میں، وہ اسی وعدے کی تکمیل کے لیے سارے نبیوں کی طرف سے، چونکہ سب نبیوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کریں گے، تو تعاون کی کوئی شکل عملاً بھی تو ہونا نا، وہ تو سارے کے سارے پہلے کے ہیں. تو ان کی نمائندگی میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، تو یہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا. اس وجہ سے سارے نبیوں کے ذمے تھا امتوں سے تعارف کرا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ پر ایمان لانے کا اقرار لے لینا. اس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات فرمائی ہے. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر کی ہیں. ان صفات کے اندر بہت سی صفات کا ذکر ہے. ایک جملہ میرے ذہن میں بھی راستے میں آیا، میں سوچ رہا تھا کہ میں جا کے بولوں گا کیا، تو یہ بات میرے ذہن میں آئی، وہ عرض میں کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ضمن میں یہ بات فرمائی گئی کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ لوگوں سے ان کا بوجھ ہٹائیں گے، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ لوگوں کے گردنوں میں جو توق پڑی ہوئی ہے، جو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، وہ کھولیں گے. عجیب بات ہے، وہ کون سا بوجھ ہے لوگوں کے اوپر جس کو وہ ہٹائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت پر. اور انسانیت کی گردنوں میں جو زنجیر پڑی ہوئی ہے، وَيَضَعُونَهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے گردنوں میں جو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں وہ اس کو کھولیں گے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سی باتیں فرمائی ہیں. آج کے دن کی مناسبت سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل انسانوں کو آزادی کی حقیقت سے واقف کرایا ہے، ورنہ انسانیت جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی غلامی کی. ایک آزادی سوری ہوتی ہے، صورت والی، اور ایک آزادی حقیقت والی ہوتی ہے. پھر آزادی جو حقیقت والی ہوتی ہے وہ دو معنی پر شامل ہوتی ہے، ایک دنیا کے اندر صورت کی آزادی کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی راحت بھی حاصل ہو جائے آزادی کی، اور ایک یہ ہے کہ جس کو حقیقی آزادی کہا جائے وہ ملے. حقیقی آزادی کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ جو ریزلٹ ہے، انجام ہے، اس میں آدمی کو کسی قسم کا ٹربل پیش نہ آئے، مصیبت پیش نہ آئے، مصیبتوں میں وہ مبتلا نہ ہو اپنے اینڈنگ کے اعتبار سے، اپنے خاتمے کے اعتبار سے. اگر کوئی شروع میں تھوڑا سا راحت لے لے، آرام پا لے، اس کے بعد میں وہ پکڑ لیا جائے، مصیبت میں پھنس جائے، تو اس کو آزاد نہیں کہیں گے. جتنے چور اچکے ڈاکو اپنے چوری اوری کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، وہ آزادی سے پھرتے رہتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد پکڑے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں جناب سلاخوں کے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو کوئی بھی آدمی اس کو پسند نہیں کرتا کہ انہوں نے بڑے مزے کیے، انہوں نے بڑی آزادی کی زندگی گزاری، وہ بڑے آرام سے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو سب کو اسی کی ترغیب دی جاتی کہ بھائی یہ کام کرو، یہ بڑی آزادی کا کام ہے. ساری حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ ہے سلا آزادی، یہ کرو، جبکہ کوئی بھی نہیں کہتا، بلکہ سب اس کو برا بھی سمجھتے ہیں، اس پر تحدیدات بھی عائد کرتے ہیں، پابندیاں بھی ہیں، سزائیں بھی ہیں. آزادی اصل یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے انجام کے اعتبار سے آزاد ہو جائے. انجام کے اعتبار سے آزاد ہونا اس پر ڈیپینڈ ہے، موقوف ہے کہ آزادی کیا ہے یہ آدمی کو معلوم ہو. آزادی کیا ہے یہ معلوم ہونا اس پر موقوف ہے کہ آدمی کی زندگی اور اس کی حقیقت کیا ہے آدمی اس سے واقف ہو. اور یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے اندھیرے میں، کچھ نہیں معلوم کہ انسانوں کو ان کی زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا انجام کیا ہے. اور یہ صرف آسمانی علم کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جا سکتا تھا. اللہ کی طرف سے علم آئے تب پتہ چلے لوگوں کو، ورنہ انسانوں کے پاس جو تجربہ ہے، جو مشاہدہ ہے، جو ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے، وہ کافی نہیں ہے اس مقصد کے لیے، کبھی بھی نہیں رہے، آئندہ بھی نہیں رہیں گے، وہ یہ کام نہیں کرتے. اس واسطے کہ خاص طور پر فیوچر کے بارے میں آدمی کو بالکل کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا. فیوچر ایک ایسا اندھیرا ہے انسان کے لیے، اس کو کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کیا ہے. ایون ہماری اپنی زندگی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5 منٹ کے بعد کیا ہوگا، 10 منٹ کے بعد کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں. وما تدری نفس ما ذا تکسب غدا، کسی آدمی کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ کل کیا کرے گا، کس کو پتا ہے. کتنے لوگ ہیں صبح آفس کے لیے نکلتے ہیں جاب کرنے کے لیے اور ٹانگ توڑ لے کے راستے میں واپس آ جاتے ہیں، دواخانے میں جا کے پڑے ہو جاتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ آج ان کا پیر میں فریکچر ہو جائے گا اور وہ دواخانے میں ایڈمٹ ہو جائیں گے، اتنا ٹائم ان کا لگ جائے گا. کسی کو اندازہ نہیں ہوتا اس بات کا. شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. ملازمتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. خوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. لوگ انجوائے کرنے کے لیے، تفریح کے لیے، پکنک کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. اس کو اندازہ تھا کہ آدمی وہاں پکنک کے لیے جائے گا اور اس کا بھائی بہن جو ہے نا وہ پانی میں ڈوب جائیں گے وہاں پہ. کسی کو بیفور ٹائم کسی کو اندازہ نہیں ہو پاتا. جب یہ دنیا کا یہ حال ہے تو آخر انسان کی زندگی کا فیوچر ہے کیا، اس کا کچھ نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. اما تدری نفس مادا تک سے بغدا اما تدری نفس بھی آئیے اردن تموت، اور کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کون سی جگہ مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والے ہیں اور اللہ خبر رکھنے والے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ بات. اللہ کی شان عجیب ہے. اللہ کے پاس یہ ہے کہ ان کے پاس میں لا علمی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کا علم محیط ہے. حال ماضی مستقبل سب، حال ماضی ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے کہیں کہ حال ماضی. اللہ پاک کے لیے جو مستقبل ہے وہ بھی حال ہے، جو ماضی ہے وہ بھی حال ہے، جو حال ہے وہ تو حال ہے. اب تعالیٰ کے واسطے تقسیم نہیں ہے، پورا علم اللہ پاک کے پاس ہے، اور ان کا علم محیط ہے، گھیرا ہوا ہے، اور ان کا علم یقینی ہے، شک اور ریب والا نہیں ہے، اور ان کا علم جو ہے نا وہ کامل ہے، تدریجی نہیں ہے. ابھی کچھ ہوا تھوڑے دن کے ایکسپیرینس کے بعد پھر اور کچھ اضافہ ہوا علم میں، پھر اور ایک نیا تجربہ سامنے آیا، پھر اور ایک علم میں اضافہ ہوا، پھر اور ایک تجربہ. جیسے آج رات دن ہم اپنا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، یہ انسانوں کی خصوصیت ہے. اللہ پاک کی خصوصیت میں یہ ہے کہ ان کا علم پہلے سے کامل، ان کا علم پہلے سے یقینی، ان کا علم پہلے سے محیط. جو حق تعالی شانوں کے پاس یہ بات ہے تو ان کو یہ بات معلوم ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے. اس لیے آسمانی علم کے ہم محتاج ہیں، اور آسمانی علم آتا ہے پیغمبر پر. اس لیے جب آسمانی علم پیغمبر کے ذریعے سے انسانوں تک ملتا ہے تب انہیں پتا چلتا ہے کہ آزادی کیا ہے، اس کے بغیر کوئی اندازہ نہیں ہوتا. وہ کس طرح سے پتا چلتا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ اللہ پاک کے نظام کے تحت انسانوں کو یہ مجبوری ہے، آئندہ کی یہ مجبوری ہے کہ ان کو دو انجاموں میں سے کسی ایک انجام میں پہنچنا ہے، یا ان کو بالکل آزاد رکھا جائے گا. فَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم چاہو گے اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم مانگو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے وہ ملے گا، جو تمہارے جی چاہیں گے وہ ہوگا. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے اور دار العلوم دیوبند کے صدر مدرس اول ہیں. انہوں نے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت کیا ہے، ایک چھوٹی سی خدائی ہے، ہر آدمی کو خدائی دی جائے گی، کیونکہ خدا کی شان ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ فرمائیں گے کسی چیز کو ہونے کا، فرماتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ہونے کا، ارادہ فرماتے ہیں کسی چیز کے کرنے کا، تو فرماتے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی. جنت میں کیا ہوگا؟ جنتی کے ساتھ ایک چیز کا ارادہ کرے گا، خواہش کرے گا، بس وہ ہو جائے گی اس کے سامنے. کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، سہنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، سفر کی، حضر کی، جہاں آدمی جس وقت جو چیز چاہ رہا ہے. اور جنت کی شان یہ ہے کہ آدمی کو منہ ہونا نہیں پڑتا، جنت کی چیزیں موویبل ہیں. جنت میں اور دنیا میں جو فروق ہیں، فرق ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں کی ہر چیز میں ہم کو منہ ہونا پڑتا ہے، چیز ہمارے پاس نہیں آتی، ہمیں چیز کے پاس جانا پڑتا ہے. کم سے کم فریج میں تک تو اگر رکھے ہوئے ہیں تو وہاں تک جانا پڑتا ہے. ہم نہیں جائیں گے تو ہماری گھر والی جائے گی، خادمہ جائے گی، خادم جائے گا. جانا پڑتا ہے آدمی کو، نمک لینا ہے تو دکان کو جاؤ، شوگر لینی ہے تو دکان کو جاؤ، آدمی کو منہ ہونا پڑتا ہے یہاں پر. جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ چیزیں منہ ہوں گی، آدمی کو منہ ہونا نہیں پڑے گا. پرندہ جا رہا ہے، آپ کی طبیعت چاہیے کہ یہ مجھے مل جائے تو وہ حاضر ہے آپ کی. خطوف ہوا دانیہ، درختوں کے پھل ہیں، آپ توڑنا توڑ کے کھانا چاہ رہے ہیں تو پھل قریب ہو جائیں گے، آپ کو پھل کے پاس جانا نہیں پڑے گا، پھل آپ کے پاس آ جائے گا کہ لیجیے حضور میں حاضر ہوں۔ کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے جو تم خالی دنوں میں کرتے رہے۔ وہاں کیا کرتے رہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسا کون سا تیر مارتے رہے جس کی وجہ سے تمہیں جنت دی گئی؟ تو ایام خالیہ ہی تھے وہ۔ ویسے ہاں مفسرین نے اس کا ترجمہ روزے سے بھی کیا ہے کہ ایام خالیہ روزے میں، چونکہ روزہ ایک عدمی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس میں نہیں کرنا پڑتا ہے۔ عبادتیں دو طرح کی اللہ نے ہمیں لگائی ہیں، کچھ کرنے والی جیسے نماز ہے، کچھ نہیں کرنے والی جیسے روزہ ہے، کہ نہیں کر کے بھی عبادت کرنا۔ کیونکہ بعض مرتبہ نہیں کرنے میں آدمی آزاد ہے یہ سمجھتا ہے، کرنے میں تو پابند ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہیں کرنے میں آزاد ہے۔ اللہ فرما رہے نہیں، کرنے میں بھی تم پابند، نہیں کرنے میں بھی تم پابند۔ اور اصل اسی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ یہ پابندی غلامی نہیں ہے، اصل پابندی جو غلامی ہے وہ دوسری چیز ہے، اور اصل آزادی کیا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اصل اللہ پاک کی غلامی اگر کسی کو مل جائے تو حقیقی آزادی اس کو ملے گی، کیونکہ اصل آدمی کا اپنے خول میں پھنس جانا اور گر جانا اور الٹ جانا یہ غلامی ہے۔ اپنے خواہشات میں، اپنی منمانی میں، اپنے کلچر میں، اپنی تہذیب میں، اپنی عادتوں میں، اپنے رواج میں، اپنے رسومات میں، اس میں اگر آدمی الجھ گیا تو حقیقی غلامی یہی ہے۔ انسانوں کی غلامی یہ ہے کہ آدمی انسان مخلوق کی غلامی کے اندر گر جائے۔ اصل آزادی وہ ہوگی کہ جب آدمی کو بالکل مخلہ چھوڑ دیا جائے گا کہ تمہارے لیے جو ملے گا وہ، اور وہ کہاں ہے؟ وہ جنت میں ہے، اللہ پاک نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، اس کے خلاف میں نہیں ہو سکتا۔ میرے اور آپ کے چاہنے سے، انسانوں کے چاہنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسرا انجام جو ہے وہ جہنم کا ہے، جہاں ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی پریشانی، اور وہاں کی خصوصیت یہ کہ ایک بھی چیز خواہش کے موافق نہیں، ایک بھی چیز نہیں ہوگی خواہش کے موافق۔ بلکہ جب جہنمی پریشان ہو جائیں گے، ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک کو پکاریں گے، مالک جو ہے وہ داروغہ جہنم کا نام ہے، اے مالک آپ یہ فرما دیں، دعا کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہماری موت آ جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مالک 1000 سال کے بعد میں جواب دے گا کہ کیا بول رہے تھے تم، 1000 سال کے بعد میں جواب دے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ لیقضی علینا ربک، آپ موت کی دعا کرا دیں، موت کرا دیجیے، موت کا کام کر دیجیے ہمارے لیے، ہم مر جائیں ہم یہاں۔ قال انکم ماکثون، کہیں گے کہ یہ نہیں ہوگا، تمہیں پڑے رہنا ہے۔ قال انکم ماکثون، تم پڑے رہو گے اس کے اندر، وہاں کی کوئی چیز خواہش نہیں، حتیٰ کہ گلے میں کھانا اٹک جائے گا، جائے کہ جہنم کا کھانا ہے، کوئی کھانے کے لیے تھوڑی ہے، وہ مصیبت کے لیے ہے، وہ تو گلے میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ جب وہ پھنسے گا تو وہ کہیں گے کہ اس کو اندر پہنچا دیا جائے، اور پہنچے گا بھی نہیں، وہ طعاماً ذا غصہ، پھنس جانے والا کھانا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت یہ ہے گنہگاروں کی غذا، اور وہ پھنس جائے گا گلے میں، اب نہ نگلتے ہیں نہ باہر جا سکتا ہے، تو وہ پانی کو پکاریں گے۔ جب ان کو پانی کو وہ مانگیں گے تو وسکو ماءً حمیماً فقطع امعاءهم، ایسا پھلتا ہوا گرم پانی انہیں پلایا جائے گا کہ ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ ان کی آنتوں کو وہ کاٹ دے گا، حدیث شریف میں یہ ہے کہ ان کی آنتوں کو کاٹ کے ان کے پاخانے کے راستے سے نکال دے گا۔ کیوں؟ کوئی چیز خواہش کے موافق نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کو دنیا کی مختصر سی زندگی میں کچھ ٹائم مل گیا کسی بھی طرح کے ٹائم پاس کرنے کا، اور اس کے بعد میں وہ اپنے انجام کے اعتبار سے اس میں پھنس گیا، خدا نہ خواستا، اصل تو غلام وہ تھا، اصل بندش میں تو وہ تھا، اصل پریشانی میں تو وہ تھا۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس کو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ انسان کامیاب ہے۔ انسانوں کی زندگی کا انجام ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر ہے، آپ کے آبا و اجداد، ہمارے آبا و اجداد، ہماری نسلیں آگے کی، میں اور آپ، یہ سارے ان دونوں میں سے کسی ایک سے دو چار ہوں گے، پوری انسانیت ان دونوں میں سے کسی ایک سے دو چار ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور تھرڈ راستہ نہیں ہے، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے آنے کے بعد میں مخلوق کی غلامی سے انسانوں کو نکال دیا۔ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد، اللہ پاک نے مبعوث فرمایا، صحابہ نے جب جا کے ہرقل کے سامنے بیان دیا تھا تو یہی کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے، اور صحابہ جو حضور کی تربیت پائے ہوئے تھے، تاکہ ہم نکال دیں مخلوق کو مخلوق کی عبادت اور بندگی سے، بندوں کو بندگی کی، بندوں کی غلامی سے نکال دینا، یہ ہمارا مقصود ہے. یعنی اسلام کی بنیاد یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بنیاد یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ انسانوں کو انسانوں کی، مخلوقات کی غلامی سے نکال دیا جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اس وقت ساری مخلوقات کی پوجا کرتی تھی، پتھر کی، پانی کی، درخت کی، اس کی، اس کی. اور صورت حال یہ تھی کہ ایک ایک دن کا ایک ایک بت تھا، ایک ایک موسم کا ایک ایک بت تھا، ایک ایک کام کا ایک بت تھا. حضرت عامر الطفیل فرماتے ہیں نا کہ زمانے شرک میں ہمارا حال یہ تھا کہ میں ایک مرتبہ سفر میں جا رہا تھا، تھوڑی دور جانے کے بعد میں خیال آیا ارے خدا تو ساتھ ہے نہیں، کیا کروں. اب مصیبت پیش آ گئی کہ اللہ میاں کو ساتھ لیا ہی نہیں میں اپنے، میرا پتہ نہیں سفر کیسے ہوگا. تو اس نے یہ کیا، انہوں نے بتاتے ہیں کہ پھر میں نے یہ کیا کہ راستے میں میں نے ایک مٹی کا ٹبا جمع کیا، اس کے اندر گڑا کیا، اس میں اپنے پاس میں توشے میں کا دودھ ڈالا، اور دودھ ڈال کے اس کا طواف کر کے اس کو دنڈوٹ کر کے چلا گیا کہ چلو میرا سفر خیریت سے ہوگا، یہی میرا خدا ہے. بولے جب مخلوق کی غلامی میں آدمی آتا ہے تو بس وہم آ جاتا ہے، اور مخلوق کے ساتھ نفع نقصان آدمی جوڑ لیتا ہے، اور اس مخلوق سے نفع نقصان جوڑنے میں آدمی سمجھتا ہے کہ اسی مخلوق کی پرستش اور اس کے سامنے غلامی اور اس کی بندگی سے مجھے راحت مل جائے گی، میں نجات پاؤں گا. اور اس سے زیادہ غلامی اور بندگی کیا ہوگی کہ آدمی ہر چیز سے ڈر رہا ہے، ہر چیز کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، ہر چیز کے سامنے جھک رہا ہے. ساری انسانیت اسی کی شکار تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے توحید کا پیغام دیا اور یہ بتایا کہ مخلوقات میں تم واحد ایک ایسی مخلوق ہو کہ جو دوسری مخلوقات کو یوز کرنے ہی کے لیے ہو دنیا میں، وہ تمہیں یوز کرنے کے لیے نہیں ہے، تم ان کو استعمال کرو گے. ہم استعمال کرنے والی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں، بقیہ دوسری مخلوقات استعمال ہونے والی قوت اپنے اندر رکھتی ہے، وہ استعمال ہوتی ہے، ہم تو کرتے ہیں. ساری چیزیں ہمارے لیے مسخر ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، ارضیات، سماویات، عرشی چیزیں، فرشی چیزیں، سب مسخر ہیں، حتیٰ کہ فرشتے یہ بھی تمہارے مسخر ہیں. حالانکہ مخلوق طاقتوں میں فرشتے سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت مخلوق طاقتوں میں فرشتوں کی ہوتی ہے. ایک ایک فرشتے کا یہ حال ہے کہ اگر وہ پھونک دیا تو پورے عالم کو، یعنی پوری کائنات کو، یعنی آپ کی زمین کو، میری زمین کو نہیں، پوری کائنات کو وہ اپنی پھونک میں اڑا دے گا. بالکل اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں، جیسے اللہ کا حکم ہوگا تو پھونک دیں گے اور پورے کہکشاؤں کو، پورے سولار سسٹم کو دھماکے میں اڑا دے گا وہ. اب اندازہ لگائیے کہ کیسی مخلوق ہے، مگر وہ مسخر ہے. اور اسی تسخیری شان کے لیے اللہ پاک نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سارے فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا. مسجد ملائکہ ہونے کا ایک راز یہ بھی علماء نے بتایا ہے کہ یہ آدم مسجد ملائکہ ہے، چونکہ ملائکہ ساری طاقتوں میں سب سے زیادہ طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں مخلوقات کے اندر، اللہ پاک نے انہیں جھکا دیا. اور اس میں بھی یہ نہیں کہ کچھ کو جھکایا کچھ کو نہیں، قرآن پاک کا بھی بڑا اعجاز ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. اب کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ کدھر ایک کونے میں تھے کہ کیا ہے کہ تھوڑے لوگ مل کے ٹھیک ہے ڈنڈوت کر لیے ہوں گے ان کو، نہیں، کلہم سب نے کیا. فسجد الملائکۃ کلہم، فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے کیا. اب سب نے کیا تو ہو سکتا ہے کہ انڈیویجولی ایک ایک دو دو چار چار چھ چھ آ کے کرے ہوں گے، نہیں، فرمایا اجمعون، مل کے کیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے کیا، مل کے کیا، سارے فرشتوں، جس میں اسرافیل اور جبرائیل اور میکائیل بھی موجود ہیں جو فرشتوں کے مطاع اور بڑے ہیں، وہ بھی سب موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی غلامی سے انسانوں کو آزاد کیا ہے، اور یہ سرکار کے تحفے سے انسانوں کو چیز مرحمت ہوئی ہے. اس یہ بات تفسیر میں کہی گئی ہے، جہاں اور باتیں کہی گئی ہیں تفسیر میں جملے کی، وہاں یہ بھی ہے کہ انسان انسانوں کی غلامی میں تھا، انسان مخلوقات کی غلامی کے اندر تھا، اس کی بندگی میں تھا، انسان رسوم کی، رواج کی بندشوں میں تھے. بے شمار بندشیں انسانوں کے اطراف میں آ جایا کرتی، جیسے آج کل ہم لوگ اسلامی زندگی کو، راستے کو چھوڑ کر رسم و رواج والے راستے پہ پڑھتے ہیں، اور اس کی بندشوں سے خود بھی پریشان ہوتے ہیں، پوری سوسائٹی کو پریشان کرتے ہیں. لڑکے والے الگ پریشان، لڑکی والے الگ پریشان، شادی کے معاملے میں یہ پریشانی، لین دین میں، کاروبار میں، خرید و فروخت میں وہ پریشان، کوئی ایک لائن تھوڑی ہے جس میں آج انسان مصیبت میں نہیں ہے، سارے یہاں سے وہاں تک پریشانیوں کے اندر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی شان میں یہ بات فرمائی کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، یہ وہ ہے کہ جو لوگوں سے بوجھ کو ہٹائیں گے انسانوں سے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو زنجیریں لوگوں کی گردنوں میں پڑی ہوئی وہ ان کو کھولیں گے. آپ تو آپ نے اصل انسانوں کو آزادی کا راستہ بتایا. اصل آزادی یہ ہے کہ انسان اسلامی زندگی کو اپنا لے, اور اسلامی زندگی جب کامل اپنائی جاتی ہے تو میں ایک بات بول کے اپنی بات کو ختم کر دوں, وہ یہ ہے کہ جیسے دوسروں کے آگے سجدہ کرنا, دوسروں کی بندگی کرنا یہ غلامی ہے, ایسے ہی اپنے عادات اور اطوار اور اپنی جو رذیل صفات ہیں ان کی بندش میں رہنا یہ بھی غلامی ہے. ہم اپنی عادتوں اور اطوار میں بھی اپنے سے آزاد ہو جائیں, اصل چیز وہ ہے. قید حرص سے اور قید بخل سے اور قید تما سے اور قید بزدلی, جتنی صفات رذیلہ ہیں آدمی جس سے متاثر ہو کے بہت سے ناجائز کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے, جس کو نفس کا غلام کہتے ہیں, جو نفس کی غلامی ہے وہ اصل غلامی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دانا نفسہ. سمجھدار وہ ہے جو تابع بنا لے اپنے نفس کو. دانا یقینوں کے معنی تابع بنانا. سمجھدار وہ ہے جو تابع بنا لے اپنے نفس کو. وعمل لما بعد الموت, مرنے کے بعد والے کے لیے کام کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا, اور عاجز وہ ہے جو تابع کر دے اپنے نفس کو اس کے خواہشات کے, وہ خود خواہشات کے تاثر. غلامی تو یہ ہے. آج آزادی کے سبق میں اگر ہم حقیقی آزادی کا مفہوم تھوڑا سا اپنے اندر تازہ کریں اور یہ عہد کریں کہ بھائی اصل آزادی تو وہ ہے جو سرکار نے ہمیں دی ہے اور ہمیں نہیں, ساری انسانیت کو عطا فرمائی ہے, کاش یہ آزادی انسانوں میں آئے تو دنیا میں بھی راحت اور سکون والی زندگی انہیں ملے گی, اور اصلی جو حقیقی ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نجات دے کر جنت پر رحمت فرمائیں گے, یہ چیز انسانوں کو میسر ہوگی. اب تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا
الحمد للہ العلیم الخبیر المتقن نظام العالم بلا معین و نصیر فسبحان الذی حکمته بالغۃ وعلمه غزیر ونعمه واصلۃ الی کل صغیر و کبیر. نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی نقیر ولا قطمیر, ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ما دامت الكواكب تسير. أما بعد, فيا معشر الإخوان وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات, واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات, واعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, ألا إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون, ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء, واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها, ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب, واعلموا أن في رسولنا صلى الله عليه وسلم سيرة وأسوة وقيادة. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, والله تبارك وتعالى يمتن به صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته إلى آخر الآية. ولما دعا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن قوله واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك, قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم, فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت, فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله عنه وأقضاهم علي كرم الله وجهه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهم وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغانا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر.